بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود به جگہ محمد وعلى پروردگار عالم کا انتہائی احسان انتہائی لطف و کرم ہے, اس نے ہمیں دین مبین کی ہدایت نصیب فرمائی, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا, فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے چاہنے والوں میں تابعداروں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ نسلاً بعد نسلاً ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانے ساروں میں قرار فرمائے, ہماری قبور کو ان کی زیارت سے منور فرمائے, میدان حشر میں ہمیں تمام مرحومین کو جن کے لیے مجلس منعقد ہو رہی ہے سب کو ان کی شفاعت نصیب فرمائے. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے, ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دین مبین میں پروردگار عالم نے ہدایت کا جو بندوبست, ہدایت کا جو نظام ارسال فرمایا ہے وہ خدا متعال کے اوصاف کو دیکھتے ہوئے بہترین نظام ہونا چاہیے, کیونکہ خدا متعال حکیم ہے, مدبر ہے, خدا متعال ہادی ہے, اور خدا متعال اپنی تمام اوصاف کے اندر اطلاق پر ہے, مطلق ہے, اس سے بہتر ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا متعال نے جو نظام ہدایت بھیجا ہوگا اس سے بڑھ کر بہتر نظام ہدایت قابل تصور نہیں ہے, امکان نہیں ہے ایسا. اس نظام ہدایت کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا فلسفی ہو تو اس کے لیے بھی مفہوم موجود ہے, اور کوئی ہماری طرح کوئی سادہ انسان ہو تو وہ بھی اس کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ معنی اور مطلب حاصل کر سکتا ہے. اس غرض سے خدا متعال کے دین کے اندر ایسی باریک باتیں ہیں جن کو پڑھ کر کوئی فلسفی سمجھ پاتا ہے کہ یہ کیا مفہوم نکلا, اور بہت سادہ چیزیں بھی ہیں اس کو سمجھ کر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم اور آپ کا جیسا عام انسان بھی مفہوم لے سکے. اس عمل کو فنی اعتبار سے ہم لوگ کیا کہیں گے اردو میں تو میں نہیں کہہ سکوں گا, لیکن بہرحال عربی فارسی اور آپ کے لیے ظاہر انگلش زیادہ نزدیک ہے, تو اس کو ہم سمبولزم تعبیر کرتے ہیں, علامتوں کے ذریعے سے مفہوم کو حاصل کرنا. تھوڑا سا اس سلسلے میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ ہم انسان ان علامتوں کے ذریعے سے مفہوم لینے کے عادی ہوتے ہیں اور اس سے ہماری زندگی کا نظام چل رہا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ مثلا ٹریفک کے سلسلے میں ہم نے علامتوں کو قرار دیا ہے مفہوم پہنچانے کے لیے. تو مثلا آپ سبز اگر لائٹ دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کراس کر سکتے ہیں, اور اگر آپ لال دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو رکنا ہوگا. تو مفہوم بتانے کے لیے ہم لوگ علامت کو استعمال کرتے ہیں, اور یہ بہت زیادہ ہے. ہر زبان کے اندر لٹریچر ہوتا ہے اسی کام کے لیے. تو مثال کے طور پر محاورے ہوتے ہیں اردو زبان میں, اگر آپ کہیں گے یہ آدمی شیر ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کی بہادری کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. یا مثلا بہت ساری ایسی علامت ہیں. دین مبین نے انسان کی اس فطرت سے کہ وہ علامتوں سے مفہوم لیتا ہے بہت اچھے طریقے سے استفادہ کیا ہے, اور بہت ساری جگہوں کے اوپر جہاں بہت زیادہ مفاہیم دے سک دینا چاہیے تھے وہاں علامتوں کے ذریعے سے اپنے مفہوم کو لوگوں تک منتقل کیا ہے. اب مشکل ہمارے پاس یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص دین پر عمل کرے, علامتوں پر بھی عمل کرے, لیکن علامتوں سے مفہوم نہ لے سکے, مفہوم نہ لے سکے. اس موقع پر دین جو ہوتا ہے وہ رسم و رواج کا دین رہ جاتا ہے, اور اس کے اندر سے جو فکر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ہم مثال کے طور پر اس کو بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں دین کے اندر ایک شعار ہوتا ہے, ایک نعرہ ہوتا ہے, اور ایک شعور ہوتا ہے جو اس نعرے کے پیچھے فکر ہوتی ہے. تو اگر کوئی علامتوں سے سیکھتا رہے تو شعار بھی رہتا ہے اور شعور بھی رہتا ہے, لیکن علامتوں سے نہ سیکھے تو شعار تو رہ جاتا ہے اور شعور مٹ جاتا ہے. یہ دین کے ساتھ بہت بڑا معاملہ ہے, یہ بڑی مشکل پیش آتی ہے. اب میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور جن علامتوں سے اس وقت ہم نزدیک ہیں اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دو بڑی مثالیں, ایک نماز کی ہے جس سے میرے اور آپ کا تعلق ہر روز ہوگا اور ابھی کچھ منٹس کے بعد بھی ہوگا, اور ایک حج کی ہے جس سے شاید میرے اور آپ کا اس سال کم سے کم براہ راست تعلق نہیں ہوگا, لیکن پہلے ہم نے حج کیے ہوں گے یا بعد میں حج کا ارادہ ہوگا. مثلاً آپ نماز کے اندر دیکھیے, بار بار ایک شعار آتا ہے, ایک ظاہر ہوتا ہے, اور اس ظاہر کے پیچھے علامت کے پیچھے ایک فکر ہوتی ہے. مثلاً جب ہم سے کہا گیا کہ بھائی آپ رکوع کریں, تو رکوع کرنے کے اندر کہا گیا کہ گردن اور کمر ایک ہی سطح کے اندر واقع ہو رہے ہیں, گردن کو نیچے نہیں کرنا چاہیے بلکہ گردن کمر کے ساتھ ایک سطح میں ہو. تو یہ ایک علامت ہے. اچھا, یہ علامت کس بات کی ہے؟ یہ علامت اس بات کی ہے کہ آپ خدا سے یہ کہیں گے کہ خدایا میں تیرے راستے میں گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں, میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں. تو اگر آپ کی گردن ایسے کھلی ہوئی ہے تو ایسے ہے جیسے آپ جلاد کے سامنے گردن لیے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے, اگر خدا کا راستہ یہ راستہ ہے اور گردن دینے کی ضرورت ہے تو میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں. اسی طریقے سے مثلاً علامتیں دیکھیے کتنی عجیب خوبصورت علامتیں ہیں. تو مثلاً کہا گیا کہ جیسے آپ نے پہلے سجدے سے سر اٹھایا اور آپ بیٹھے, تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ دنیا میں آئے, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور پھر دوبارہ واپس اللہ کی طرف پلٹ گئے. پہلے سجدے سے آپ نے سر اٹھایا, دو سجدوں کے درمیان تھوڑا سا رکے اور پھر دوبارہ سجدے میں گئے, تو وہ سجدے سے سر اٹھانا جیسے دنیا میں آنا, اور یہ جو دوبارہ سجدے میں گئے جیسے مرنے کے بعد اللہ کی طرف واپس چلے گئے. تو اس دوران میں آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اور یہ استغفر اللہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے, ہم بھلا دیتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں, ہم نے کہاں جانا ہے. تو یہ جو چھوٹا سا وقفہ آیا ہے اس میں اندر ہم گناہ کرتے ہیں, اس کے اندر اپنی حقیقت کو بھلا دیتے ہیں. اس خاطر ہم سے کہا گیا علامتی طور پہ کہو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, اور جب یہ کہو تو پھر دوبارہ دوسرے سجدے میں جاؤ تاکہ اپنی موت کو یاد کرو. تو مثال کے طور پر فرض کر لیجئے اگر آپ دوسرا سجدہ کر رہے ہوں اور اس وقت آپ کہیں سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ, تو آپ یہ سوچ کر کریں کہ یہ میری وہ حالت ہوگی جو موت کے وقت آنے والی ہے. تو اگر آپ کا یہ دوسرا سجدہ اچھا ہوا تو احتمال قوی اس بات کا ہے کہ خدا موت کو آسان کر دے گا. اسی طریقے سے جب آپ سر اٹھا کر کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو یہ کون سا موقع ہوگا؟ یہ گویا وہ موقع ہوگا جب آپ برزخ سے نکل کر میدان حشر میں آ گئے, اور میدان حشر میں آنے کے بعد اب آپ نے خدا کے حضور گواہی دینی ہے. تو جب آپ تشہد پڑھیں تو یہ سوچ کر پڑھیے گا اور اتنا اچھا پڑھیے گا کہ اس تشہد نے قیامت کے دن آپ کی گواہی بننا ہے. کتنا اچھا تشہد ہونا چاہیے اس کو. تو یہ علامت پورے نظام کے اندر چھائی ہوئی ہیں. نماز کے اندر علامتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیں. اب دیکھیے اگر آپ حج دیکھیں تو گویا علامت کی انتہا ہمیں حج کے اندر نظر آتی ہے, اور بدقسمتی وہی ہے جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ علامت کس بات کی ہے, یہ علامتیں ہیں کیا. اور مولا کی ایک انتہائی نفیس روایت ہمارے پاس موجود ہے. ویسے تو روز شہادت ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور مولا سے منسوب بھی ہمارے پاس روایات موجود ہیں, لیکن میرے ذہن میں اس وقت ایک اور روایت آتی ہے جو ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے. امام نے حج کی ایک ایک علامت کو بیان کیا. فرمایا جب تم احرام باندھو, ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ایک آدمی حج کرنے کے بعد امام کے پاس آتا ہے اور امام سے کچھ گفتگو کرتا ہے. امام نے پوچھا کہ فلانی جب تم نے احرام باندھا تھا تو احرام کے پرانے کپڑے اتارتے وقت, احرام باندھنے سے پہلے جو آپ نے نارمل کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ اتار کر آپ دو سفید لباس پہنتے ہیں, تو میں جب تم پرانے کپڑے اتار رہے تھے تو کیا تم نے یہ سوچا تھا؟ اس نے کہا مولا میں نے نہیں سوچا. وہ کیا تھا؟ امام جو میں پرانے کپڑے اتارتے وقت کیا تم نے یہ سوچا تھا کہ خدایا جس طرح میں یہ کپڑے اتار رہا ہوں تو میری روح کو گناہوں سے پاک کر دے, کیا تم نے سوچا تھا؟ اس نے کہا مولا میں نے نہیں سوچا تھا. فرمایا جب تم نے یہ دو سفید لباس پہنے تو یہ پہنتے وقت کیا یہ سوچا تھا کہ خدایا جس طرح میں یہ دو سفید لباس پہن رہا ہوں تو میری روح کو اس لباس کی طرح منور کر دے, کیا تم نے سوچا؟ کہنے کا مولا میں نے نہیں سوچا. اس کے بعد امام نے ایک ایک لمحے کے بارے میں, جب تم نے لبیک کہا, جب تم داخل ہوئے, جب تم نے خانہ کعبہ کو دیکھا, جب تم نے طواف کیا, جب تم نے ذبح کیا, ایک ایک لمحے کو بیان کیا. پوچھا ہے تم نے کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے نہیں کیا مولا. آخر میں امام نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا حج قبول نہیں ہوا ہے اور تمہیں چاہیے دوبارہ حج کرو. تو میں سوچتا ہوں اگر مولا ہم سے خطاب کریں تو نہیں معلوم ہمیں ساری زندگی کی نمازیں دوبارہ پڑھنی پڑ گئیں, کیونکہ ہم نے تو علامتوں پہ توجہ نہیں دی. ہم نے تو جب اٹھتے وقت یہ کہا بحول اللہ وقوت ہی اقوم و اقود, کاش اسی کو سوچ لیتے کہ ہم اللہ کی دیوی طاقت سے اٹھتے ہیں, اللہ کی دیوی طاقت سے بیٹھتے ہیں, یعنی دنیا کے سارے کام اللہ کی دیوی طاقت سے کرتے ہیں. ہم نے نہیں سوچا. تو امام نے فرمایا تمہارا حج قبول نہیں ہوا, تمہیں حج دوبارہ کرنا چاہیے, نہیں معلوم ہماری نمازوں کے ساتھ کیا ہو. تو عزیزان محترم یہ جو علامتیں ہیں یہ پورے دین پہ چھائی ہوئی ہیں. اب جس علامت سے اس وقت ہمیں سروکار ہے وہ ہے قربانی کی علامت. آپ چند دنوں کے اندر اندر قربانی کا فریضہ انجام دیں گے انشاءاللہ, اور آپ نے دیکھا چاروں طرف جو ہے وہ شہر کے اندر قربانی کی تیاریاں ہو رہی ہیں. لیکن کاش ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ یہ قربانی ہو کیوں رہی ہے. یہ تو ہمارے بچے بچے کو رٹا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا اللہ کے حکم کے اوپر ایک خواب دیکھنے کے نتیجے میں. لیکن بس اتنا ہی ہمیں پتہ ہے, اس سے زیادہ ہم کنیکٹ نہیں کر پائے, اس سے زیادہ ہم جوڑ نہیں پائے. اب آپ تصور فرمائیے, میں تھوڑا سا آپ کا وقت لے کر چند منٹس یہ عرض کرتا چلوں کہ جب دین میں زوال آنے لگتا ہے تو اس کے مراحل کیا ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر تدبیق کرتے ہیں جو چند دنوں میں ہمیں اور آپ کو نظر آنے والا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. مختلف ادیان کے اندر یہ زوال کی کیفیت آئی ہے. عیسائیت میں سب سے نزدیک ہے. عیسائیت میں ایک زمانہ آیا ہے جس کو لبرل اور سیکولر لوگ رینیسانس تعبیر کرتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ پیدائش ہونا. دوبارہ پیدائش کیا ہوئی ہے؟ دوبارہ تنزلی ہوئی ہے ویسٹ میں, لیکن اس کو دوبارہ پیدائش کا اچھا نام دیا جاتا ہے تاکہ رینیسانس کو کوئی اچھا پیریڈ بتا سکیں. اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے دین کے احکام کو پامال کرنا شروع کیا ہے. یہ جو اس وقت آپ مغربی دنیا دیکھ رہے ہیں جہاں نعوذ باللہ شراب ایسے ہی ہے جیسے پانی ہے, نعوذ باللہ غیر قانونی تعلقات ایسے ہی نارمل ہیں جیسے فطری تعلقات ہوتے ہیں, 400 سال پہلے 500 سال پہلے ان معاشروں میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا جو اس وقت آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں لباس، 400-500 سال پہلے پوری دنیا ایک جیسا لباس پہنا کرتی تھی۔ جو ہم لوگ اس وقت اپنی خواتین کو دیکھ کر کہیں گے نا محجبہ خاتون، ان کی ساری خواتین اسی طرح محجبہ تھی 400-500 سال پہلے۔ یہ جو مغربی دنیا ہے یہ ہماری آج کی محجبہ خواتین سے زیادہ محجبہ تھی، سب ختم ہو گیا، دین پامال ہو گیا ان کے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب کوئی ان کے معاشرے میں جا کے دیکھے اور ان سے کہے کہ جس دین کے ماننے والے ہیں نا اس میں شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، کسی غیر کی عورت کو دیکھنا حرام ہے، کوئی یقین کرے گا اب اس میں؟ لگے گا جیسے سب کچھ جائز ہو گیا۔ تو یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ یہ 400-500 سال کے اندر ہوا ہے۔ اچھا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بہت سادہ کام ہوتا ہے، شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ دین کی جو حکمت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتی ہے، دین کی حکمت نظر نہیں آتی۔ پہلے مرحلے میں حکمت غائب ہوتی ہے، جس کو میں نے شعور تعبیر کیا تھا، شعار رہتا ہے، شعور ختم ہو جاتا ہے، یہ پہلا مرحلہ۔ بہت تیزی سے چلوں گا، ہم مغرب کے وقت سے بہت نزدیک ہیں۔ پہلے مرحلے میں شعور ختم ہوتا ہے، دوسرے مرحلے میں جب لوگ بے شعور کام کر رہے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ سوچنے لگتے ہیں اس کام کا کوئی فائدہ نہیں، کام کا بے فائدہ ہونا لوگوں کے سامنے آنے لگتا ہے، چونکہ شعور نہیں ہے، شعور نہیں ہے تو کرتے کرتے کہتے ہیں کیا فائدہ ہے اس کام کا۔ تیسرے مرحلے میں اس کام سے اکتانے لگتے ہیں، پہلے مرحلے میں شعور ختم ہو جاتا ہے، دوسرے مرحلے میں بے شعور کو کرتے کرتے بے فائدہ ہونا سوچنے لگتے ہیں، تیسرے مرحلے میں